أما بعد، پچیسویں پارے کی تلاوت کی گئی، پچیسویں پارے کی تلاوت کی گئی، اللہ رب العزت نے بہت سے احکام بیان فرمائے ہیں، اور یہ بات بھی بیان کی گئی کہ انسان کے اپنے وجود میں نشانیاں ہیں، یعنی دنیا میں انسان اگر غور و فکر کرے تو بلا شبہ اس میں تو جو نشانیاں ہیں وہ ہیں ہی، لیکن انسان کے اپنے وجود میں بھی نشانیاں ہیں، اگر وہ غور و فکر سے کام لے تو اسے خود معلوم ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت نے خود جسم انسانی میں عبرت کے نمونے رکھے ہیں. دنیا بھر میں جو کچھ بھی ہے وہ سب انسان کی اپنی ذات میں بھی ہے، یعنی دنیا کے اندر اگر پہاڑ ہیں، درخت ہیں، اسی طریقے سے گھڑے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالی نے انسان کے 6 فٹ کے وجود میں بھی یہ ساری چیزیں جمع کر دی. تو انسان اگر غور کرے اپنی پیدائش میں، اپنے وجود میں، تو بہت ساری اس کو نشانیاں حاصل ہو جائیں گی. اسی طریقے سے حکم یہ دیا گیا کہ واستقم کما امرت، جیسے حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق دین پر ڈٹے رہو، یعنی استقامت کے ساتھ دین پر رہو. ولا تتبع اهواءهم، اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو. سب سے بڑی خرابی یہ ہے دنیا کے اندر کہ کوئی شخص اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جائے، اور جب خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے تو خواہشات جو ہیں وہ اس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا آدمی. ایک خواہش ختم نہیں ہوتی کہ دوسری شروع ہو جاتی ہے، دوسری پوری کرنے میں جو ہے وہ آدمی کا پسینہ نکلتا ہے کہ تیسری شروع ہو جاتی ہے، لیکن خواہشیں کبھی پوری ہوتی نہیں آدمی کی. اس لیے اتباع ہوا یعنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے سے روکا گیا ہے کہ اس سے بچو. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کو آخرت کی کھیتی عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر وہ دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، دنیا کا نفع چاہتا ہے، تو یہاں دنیا میں عطا کر دیتے ہیں. یعنی ہمارے پاس تو دونوں چیزیں ہیں، اگر دنیا چاہو گے تو دنیا مل جائے گی، آخرت چاہو گے تو آخرت مل جائے گی، لیکن اللہ رب العزت کے پاس جو کچھ ہے وہ دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اور بہتر اور باقی رہنے والا ہے. لیکن دنیا کا جو مال و متاع ہے وہ بہرحال ایک دن ختم ہو جانے والا ہے اور اس کو بقا نہیں ہے. اسی طریقے سے بعض صفات بیان کی گئی ہیں اہل ایمان کی، اور ان کی جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کبائر سے، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، فواحش سے بچتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فواحش کو الگ سے ذکر کیا کہ کبائر خود جو ہیں وہ بڑے سخت گناہوں کو کہا جاتا ہے، جو بڑے گناہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فواحش جو ہے وہ اس سے بھی بدتر گناہ ہے. یعنی فحش کام اس کو کہتے ہیں کہ آدمی ڈھٹائی کے ساتھ اس کام کو اختیار کرے، بے حیائی کا کام جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اس پر زیادہ غضب نازل ہوتا ہے. اسی طریقے سے کوئی گناہ آدمی ڈھٹائی کے ساتھ کرے، ایک تو یہ ہے کہ چھپ کے کر لے، لیکن ایک یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ گناہ کرے بلکہ اس پر ڈھٹائی بھی اختیار کرے اور اپنے آپ کو اس پر حق پر سمجھے کہ میں صحیح ہوں. تو یہ اس قسم کے گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہوتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برائی کا بدلہ اتنا ہی ہے جتنا کسی نے برائی کی ہے، یعنی اگر کوئی شخص بدلہ لینا چاہے تو بس اتنی تو اجازت ہے کہ جتنا کسی نے کسی کو مارا اتنا ہی تم بھی مار لو. لیکن اگر کسی نے ہمیں ایک تھپڑ لگایا، ہم نے اسے گھونسا مار دیا، اور صرف ایک ہی نہیں مارا بلکہ 2-4 مار دیے، تو ایسی صورت میں یہ بدلہ نہیں ہوگا. پہلے جس شخص نے مارا تھا وہ ظالم تھا، اب اس نے جب زیادتی کی ہے تو یہ ظالم ہو گیا. اس لیے اس معاملے میں ہمیں سوچنا چاہیے. عام طور پر کوئی شخص ہمیں ذرا سی بات کہتا ہے، ہم اس کو وہ کچھ کہہ دیتے ہیں جو اس کے جو ہے کبھی خاندان والوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا. اس لیے اس سے بچنا چاہیے، یہ زیادتی کی بات ہے. وہ جزا سیئتن سیئت مثلھا، اسی کے مثل سزا ہونی چاہیے. فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ، اور اگر معاف کر دو اور اصلاح کر دو تو یہ اور اس کا اجر اللہ پر. یعنی بدلہ لے لو جتنا تم نے جتنی کسی نے برائی کی ہے اتنا بدلہ لے لو تو بھی گنجائش ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں جو شریعت دی ہے وہ ایسی ہے کہ اس میں اعتدال ہے, ورنہ پہلے جو شریعتیں تھیں اس میں یہ تھا کہ اگر کسی نے ایک تھپڑ مارا تو تم بھی لازمی بدلہ لے لو, مارو اس کو تم بھی. اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت آئی تو اس میں یہ تھا کہ اتنے تم نیچے لگ جاؤ کسی نے ایک گال پہ تھپڑ مارا تم دوسرا بھی گال پیش کر دو کہ حضرت یہاں بھی مار دیجیے. تو لازمی بات ہے کہ بعض مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ اس بات کو برداشت نہیں کرتے. اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں جو شریعت عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے برا کام کیا ہم سے کیا ہے, کوئی تھپڑ مارا ہے, تو ہم بھی بس ایک تھپڑ مار دیں اس کو, جتنی زور سے مارا اتنی زور کا مار لیں, اور اگر معاف کر دیں تو یہ اور بھی زیادہ بہتر بات ہے. تو دونوں باتوں کی اللہ شریعت نے جو ہے وہ رعایت رکھی ہے کہ کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے نرم مزاج ہوتا ہے وہ معاف کرنے کو زیادہ بہتر پسند کرتا ہے تو معاف کر دو بھائی, اور اگر کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے تو جتنا اس نے تمہارے ساتھ معاملہ کیا اس نے تم کر لو اس حد تک. انہ لا یحب الظالم, اللہ ظلم کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے. دیکھیے ظالم وہی ہے جس نے پہلے ایک ڈبل اس نے جو کچھ کیا تھا اس سے ڈبل جب اس نے کیا معاملہ تو وہ ظلم کرنے والا ہو گیا. اسی طریقے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو جوڑے جوڑے بنا دیا تاکہ اس سے نسل انسانی پھیلے, لیکن جہاں تک اولاد کا تعلق ہے تو یہ ہمارے اختیار میں ہے. یخلق ما یشاء, جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور, جس کو چاہیں اللہ تعالیٰ لڑکیاں ہی لڑکیاں عطا فرمائیں اور جس کو چاہیں اللہ تعالیٰ لڑکے ہی لڑکے عطا فرمائیں. او یزوجہم ذکرانا و اناثا, یا اللہ تعالیٰ لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا فرمائیں. تو یہ سب ہمارے اختیار میں ہے, یعنی کسی کو لڑکے دینا کسی کو لڑکیاں دینا. ہمارے یہاں اب بھی زمانہ جاہلیت کی یہ بات ہے کہ بہت سے گھرانے لڑکی پیدا ہو جائے تو سمجھتے ہیں کہ سارا قصور اس عورت کا ہے, اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے, اس کو جو ہے منحوس خیال کرتے ہیں ریاض باللہ. حالانکہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جس عورت کے پہلے لڑکی ہو وہ عورت جو ہے خوش نصیب, یعنی شریعت تو ہماری یہ کہتی ہے, لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر لڑکی ہو جائے تو منہ بن جاتا ہے اور اس کو بڑا برا سمجھتے ہیں. خوشخبری جو ہے وہ لڑکے کی دیتا ہوا پھرتا ہے آدمی, مٹھائی کھلاتا پھرے گا کہ وہ یہ لڑکا ہوا میرے, اور لڑکی جب ہو جائے تو منہ چھپاتا پھرتا ہے, کوئی پوچھ رہے ہیں بھائی کیا ہوا, وہی وہ لڑکی ہوئی تھی, کیا بات ہے پچھلی دفعہ تم نے لڈو کھلائے تھے اس دفعہ کیوں نہیں کھلائے, تو پھر اس کے بعد کوئی جواب ہے کہ لڈو وڈو کھلانے کو ضروری نہیں ہے. لیکن میں صرف اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ لڑکا ہوتا ہے تو بڑا خوش خوش پھرتا ہے, مٹھائی بھی کھلاتا ہے, اور لڑکی ہو جائے تو پھر جو منہ چھپاتا پھرتا ہے گویا کہ یہ بہت ہی برا کام ہو گیا. تو خوب سمجھ لیجئے کہ دونوں جو ہے وہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہیں. لڑکے عطا فرمانا یا لڑکی دینا یہ سب اللہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ سے بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ جو اولاد بھی عطا فرمائے وہ ایسی ہو کہ جو ہمارے حق میں بہتر ہو دین دنیا کے اعتبار سے, یعنی فرما بردار ہو. اب لڑکیوں پہ لڑکا ہوتا چلا جائے لیکن ایک بھی فرما بردار نہ ہو کس کام کا وہ لڑکا. اس لیے اللہ رب العزت سے عافیت ہر وقت مانگنی چاہیے اور اولاد بھی صالح مانگنی چاہیے. میں پہلے بھی یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جب کوئی دعا مانگو تو اس کے ساتھ ساتھ قید لگا دیا کرو, قید جو جائز قید ہو, ناجائز قید نہیں. مثلا یہ کہ اللہ ہمیں اولاد عطا فرما صالح اولاد عطا فرما, اللہ بارش عطا فرما عافیت والی عطا فرما, اللہ رزق عطا فرما برکت والا عطا فرما, حلال طریقے سے عطا فرما. اور اسی طریقے سے بعض اوقات آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ میاں بس گناہوں سے مجھے بچا لے. اللہ تو بچانے پہ قادر ہے, ہو سکتا ہے گناہ کرنا شروع کرے ادھر سے آ جائے پولیس والا اور ڈنڈے مار مار کے بچائے, یہ بھی تو بچانا ہے نا. تو یہ بھی دعا کرنے میں تھوڑا سا احتیاط کریں کہ اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ بچا لیجیے, شرمندگی سے بچاتے ہوئے گناہوں سے بچائیے, کہ اس طریقے سے بچ جائیں کہ کسی کے سامنے رسوا نہ ہو ذلیل نہ ہو. ورنہ گناہوں سے بچنا تو بچانا تو بہت سارے طریقوں سے, ایک آدمی جو ہے وہ کسی کو چھیڑنا چاہ رہا ہے چھیڑ رہا ہے, اب کسی نے دیکھ لیا اب اس کی خوب پٹائی ہو رہی ہے بازار میں, تو بچ تو گیا لیکن کس طریقے سے بچ. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا اس طریقے سے کرو کہ اللہ گناہوں سے آپ ہمیں بچائیں عافیت کے ساتھ, بس کسی کے سامنے رسوائی نہ ہو, کیونکہ ہم سب گناہ گار ہیں. کوئی نہ کوئی خیال کوئی نہ کوئی بات دل میں پیدا بھی ہوتی رہتی ہے اور کچھ نہ کچھ ہم سے ہوتا بھی رہتا ہے, اور جو شخص یہ کہے کہ میں گناہ نہیں کرتا وہ جھوٹ بولتا ہے، ممکن نہیں ہے. گناہوں سے پاک صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو معصوم ہیں، ورنہ اولیاء کرام بھی جو ہے وہ گناہ ان سے بھی ہوتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دے وہ الگ بات ہے، لیکن وہ معصوم نہیں ہوتے. معصوم نہیں ہوتے تو کوئی شخص اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ صاحب مجھ سے تو کبھی گناہ ہی نہیں ہوتا، میں تو کبھی آنکھ اٹھا کے کسی کو نہیں دیکھتا. ایسا نہیں ہے، ہر شخص سے کچھ نہ کچھ معاملہ ہوتا رہتا ہے، آنکھ بھی اٹھتی ہے، نظر بھی جاتی ہے، لیکن بس بات یہ ہے کہ نظر چلی جائے تو اس کو فوراً واپس لاؤ، انشاءاللہ اسی پر تو اجر و ثواب کا وعدہ ہے. نظر بچانے پر ہی تو اجر و ثواب کا وعدہ ہے. ارے بھائی جنگل میں چلے جاؤ، پہاڑوں میں چلے جاؤ، جہاں پر نہ انسان کا بچہ ہو نہ کچھ، وہاں پر کیا ثواب ملے گا؟ اسی دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں سے بچو، یہاں سے فرار اختیار کر لو، جنگلوں میں جا کے جو ہے وہ غاروں میں رہنا شروع کر دو کہ صاحب ہم تو گناہ نہیں کرتے. کیا کمال ہے تمہارا بھائی، تم یہاں رہتے ہوئے گناہ نہ کرو. جب معاملہ اور کمال کی بات ہے کہ آدمی جو ہے وہ فرار اختیار نہ کرے، اپنے بچوں کا بھی حق ادا کرے، بیوی کا بھی حق ادا کرے، ماں باپ کا بھی ادا کرے. اب آدمی جو شادی نہیں کر رہا، کہتے شادی نہیں کرنا بھائی، اماں جب تک زندہ ہے ورنہ میں حق ادا نہیں کر سکتا. وہ شادی بھی کرو، حق بیوی کا بھی ادا کرو، ماں کا بھی ادا کرو، دونوں موجود ہوں اور دونوں کے حق ادا کر رہے ہو تب تو تم باکمال آدمی ہو. لیکن یہ کیا کہ بس ایک موجود ہے اس کا حق ادا کر رہا ہوں لیکن دوسرا اس لیے نہیں کر رہا کہ میں حق ادا ہی نہیں کر سکتا. تو بہرحال کمال اسی میں ہے کہ آدمی بیلنس رکھے، اعتدال کے ساتھ چلے، بیوی کا بھی حق ادا کرے، ماں باپ کے بھی حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے بھی حقوق ہیں، سارے سب کے حقوق ہیں، سب کو لے کے چلے اپنے ساتھ. لیکن جس طریقے سے کہتے ہیں نا کہ معیار ہر قیمت پر، اسی طریقے سے میں کہتا ہوں کہ دین ہر قیمت پر، دین کی حدود ہر قیمت پر. بہن بھائی، ماں باپ، بیوی بچے، یہ سب عزیز ہیں، محبوب ہیں، لیکن شریعت کو سب سے پہلے ترجیح دو. اور اگر ماں باپ یا بہن بھائی، بیوی بچے وہ شریعت پر تمہیں شریعت کے خلاف چلانا چاہتے ہیں، انہیں محبت پیار سے سمجھا دو. سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہ سمجھے تو پھر ٹھیک ہے، ان سے بحث مباحثہ نہ کرو، آپ اپنے دین پر چلتے رہو خاموشی. آج ایک بچے نے مجھ سے کہا کہ وہ افطار پارٹی، افطار پارٹی اور اس کے بعد پھر اس میں جو مکس گیدرنگ ہوتی ہے، ایک طرف جو ہے وہ روزہ رکھا ہوا ہے، دوسری طرف جناب بے حجاب ملاقاتیں ہیں، اختلاط ہے، اور پھر اس چکر میں نماز فرض نکل رہی، لیکن اس کی طرف کوئی دھیان نہیں جاتا. افطار پارٹی ہم ضرور کریں گے، یہ بھی ایک رسم اور رواج ہے، اس کا اجر و ثواب اسی صورت میں ہے جب آدمی اللہ کے لیے کرے اور اس میں شریعت کی حدود کا خیال رکھے. لیکن اگر شریعت کی حدود کا خیال افطار پارٹیوں میں نہیں ہے تو ایسی افطار پارٹیاں بھی جائز نہیں، ناجائز پارٹیاں ہیں. اس بچے کا معاملہ یہ تھا کہ جی میں جاؤں گا وہاں پر، سارے خاندان کی عورتیں جمع ہیں، ماموں سے میں نے کہہ دیا، ناراض ہو گئے. اور الحاظ باللہ ناراض ہوتے ہیں تو صرف یہی نہیں ہے، دین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. خود دین پر تو کیا چلیں گے، دین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. ارے عزیز بھائیو، کچھ سوچو، کچھ سمجھو، آخر ہم ہیں مسلمان کہ نہیں؟ جب مسلمان ہیں تو دین و شریعت اپنے گلے میں ہم نے ٹوک ڈالا ہوا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا، پھر اس پہ ناراض کیوں ہوتے ہو؟ ٹھیک ہے اگر ہم نہیں چلتے نہ چلے، لیکن جو چل رہا ہے اسے تو کہو اچھا بیٹا تم بہت اچھا کہہ رہا ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اور جو ہے تمہارے تقوی میں اضافہ کرے اور ہمیں بھی توفیق دے، ہمارے لیے دعا کرنا. یہ جملہ کہہ دینے میں کیا حرج، لیکن یہاں تو دین ہی کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ دین تمہارا ایسا ہے ویسا ہے، ایسے سمجھتے ہیں جیسے دین اسی کا ہمارا ہی نہیں، الحاظب اللہ. اس سے بچنا چاہیے. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اعتدال کے معاملے رکھے اور اس میں بہت پیار اور محبت کے ساتھ آدمی چل سکتا ہے، لیکن کہیں کہیں اگر جو ہے وہ تھوڑی سی سختی بھی کرنی پڑے تو سختی کی بھی گنجائش ہے، کیونکہ ہر جگہ جو ہے وہ نرمی سے کام نہیں چلتا، کہیں آدمی کو سختی بھی دکھانی پڑتی ہے. تو جہاں سختی سے کام چلے وہاں سختی کرو، جہاں سختی سے کام نہیں چلتا تو نرمی سے کام چلا، اور جہاں دونوں سے نہیں چلتا تو بس دعا کرو پھر ان کے حق میں، بحث مباحثہ مت کیجیے. بہر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ لڑکے اور لڑکیاں دینا یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، چاہے تو وہ لڑکے ہی لڑکے دے، چاہے تو وہ لڑکیاں دے، اور چاہے تو دونوں دے دے اس کے. اور آگے فرمائے کہ وہ جالو میں یہ شاہو عقیمہ، اور جس کو چاہے بانچ کر دے، یعنی اس کی اولاد ہی نہ ہو. اب دیکھیے پہلے تحقیقات نہیں تھی، اب تحقیقات ہو گئی کہ صاحب اولاد نہیں ہو رہی ہے، 25 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، اب ٹیسٹ کراتے ہیں پتہ چلے صاحب وہ جرسوم ہی نہیں پیدا ہو رہا جس سے اولاد پیدا ہوتی. بعض اوقات بیوی میں نہیں ہے، بعض اوقات شوہر میں نہیں ہے. تو اب بات یہ ہے کہ بعض اب اس میں یہ کہ پھر بھی اسباب کے درجے میں اگر کوئی دوائی کھانے سے وہ جرسوم میں پیدا ہو سکتے ہیں، شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں ہوتے تو سمجھے کہ اللہ کی طرف سے ہی نہیں ہے بس، کیونکہ آخر میں تو یہی کہنے پڑے گا اچھا جی اللہ تعالیٰ کی مرضی. اس کے بعد آخر میں سب سے آخر میں یہی کہنا پڑتا ہے، اپنی سی کوشش تو ساری کر لی، اب اللہ کی مرضی بھائی نہیں ہو رہی. اس لیے ہمیں شروع سے ہی اللہ پر اعتماد اور یقین کرنا چاہیے. جو اسباب اللہ نے اختیار کرنے کا حکم دیا اس سے منع نہیں کیا شریعت نے، وہ اسباب اختیار کر لیجئے اور اختیار کرنے کے بعد معاملے کو اللہ کے سپرد کیجئے. جس کے نہیں ہے وہ یہ سمجھے کہ نہ ہونے میں حکمت ہے، اگر ہوتی تو پتہ نہیں کیا کرتی اولاد. بہت سارے لوگ، سچ میں کہتا ہوں کہ عرض کرتا ہوں، یہاں پر روتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں، لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، لیکن ان کی زندگیاں بیچاروں کی جو ہے وہ اولاد کے نہ ہونے سے شاید زیادہ اچھی گزرتی، بدتر زندگی گزار رہے ہیں، والدین کا کوئی خیال ہی نہیں کرتے. تو بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں، تو اس لیے شکر کرنا چاہیے. اگر نہیں ہے تب بھی اللہ کا شکر کرو، یا اللہ ہم آپ کی رضا میں راضی ہیں، آپ عطا فرمائیں گے تو آپ کی مہربانی، نہیں عطا فرمائیں گے تب بھی ہم آپ سے خوش ہیں. اب وہ بچہ کیا کہ ماں روٹی کھلائے تو کہے کہ تو میری ماں، اور تھپڑ مار دے تو کہے کہ تو میری ماں نہیں ہے. وہ تھپڑ مارے تب بھی ماں ہے، پیار کرے تب بھی ماں ہے. ہم تو اس بچے کی طرح بن جائیں کہ جب ماں مارتی ہے تو بچہ اور ماں کی طرح بھی لپکتا ہے. آپ نے دیکھا چھوٹا بچہ جو نا سمجھ ہوتا ہے، بچہ ماں جب اس کو مارتی ہے تو وہ بھاگتا نہیں ہے اور ماں سے آگے چپڑتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات ماں اس کو مار کے دھکے دے کے گھر سے نکال دے اور جو ہے دروازہ بند کر لے، اور پھر گھنٹے دو گھنٹے بعد خیال آیا کہ میرا بچہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اور جو جلدی سے دروازہ کھول کے دیکھے اور وہ چوکھٹ پہ پڑا ہوا سو رہا ہو تو بتاؤ اس پر کتنا پیار آتا ہے. یہ بچہ کہیں نہیں گیا، چوکھٹ پہ سر رکھ کے سو گیا، تو اس کو پتا ہے کہ اس چوکھٹ کے سوا میری کہیں جو ہے وہ سنوائی نہیں ہوگی. تو بس ہم ایسے بندے بنے اپنے اللہ کے کہ کسی بھی حال کے اندر اللہ کو ہم ناراض نہ کریں. کسی وقت اگر تکلیف بھی پہنچ جائے تب بھی اللہ کو راضی کریں کہ اللہ آپ کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، آپ کو چھوڑ کے جائیں گے کہاں. اس بندے کی طرح بن جائیے جس کے لیے روایات میں آتا نا کہ ایک شخص حج کرتا تھا، عمرے کرتا تھا، لیکن ہمیشہ یہ آواز آتا تھا کہ لا لبیک ولا سعدیک، کہ بھائی نہ تیری لبیک قبول ہے نہ تیری حاضری قبول ہے، کچھ قبول نہیں ہے. لیکن وہ پھر بھی عمرے حج جو بھی طواف کرتا رہتا تھا. کسی نے ایک دفعہ اس کی آواز سنی تو کہا کہ میاں یہ جب بار بار آواز آ رہی ہے کہ نہ تیری لبیک قبول ہے نہ تیری سعدیک قبول ہے نہ تیری طواف قبول ہے نہ تیرے حج قبول ہے نہ عمرے، پھر تو یہ کائے کے لیے کرتا ہے. اس نے کہا کہ تو نے آج سنی ہے یہ بات، میں نہ جانے کب سے سن رہا ہوں، لیکن تو یہ بتا دے کہ اس در کے سوا کوئی اور در ہے، اگر ہے تو میں پھر وہاں جا کے عمرے اور طواف کر لیا کروں اور وہاں جا کے حج کر لیا کروں. جب کوئی در ہے ہی نہیں تو میں نے تو یہی کرنا ہے، چاہے لبیک کہے لا لبیک کہے جو بھی کہے، میں نے تو یہی کرنا ہے. تو پھر آواز آئی کہ میرے بندے تیرا عمل اگرچہ اس لائق نہیں تھا، لیکن تیرے جذبے کی وجہ سے وہ تیری سارے عمرے بھی قبول کر لیے اور سارے تیرے حج بھی قبول کر لیے اور سارے طواف بھی قبول کر لیے، اب لبیک بھی قبول ہے سعدیک بھی قبول ہے. تو ہم ایسے بندے کیوں نہ بنے؟ یہ کیا کہ تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو اللہ تعالیٰ کو علیہ عزب اللہ برا بھلا کہنا شروع کر دے. ہم اس بچے کی طرح بن جائیں جو صرف یہ سمجھتا ہے کہ میری جو جائے پناہ ہے وہ میری ماں کی گود ہے بس. اسی طریقے سے ہم سمجھ لیں کہ ہماری جائے پناہ بھی صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا، ہمیں اس میں سبق یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے جانوروں کو مسخر کر دیا، اس لیے جب تم بیٹھو سواری پر تو دعا پڑھ لو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا له مقرنین. دیکھیے یہی فرق ہے ایک مسلمان اور کافر میں. روٹی مسلمان بھی کھاتا ہے کافر بھی کھاتا ہے، گاڑی میں مسلمان بھی بیٹھتا ہے کافر بھی بیٹھتا ہے. اب یہی تو فرق ہم میں اور کافر میں ہے، ہم بیٹھتے ہیں تو یا اللہ تو نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ورنہ ہم اس پر قابو پانے والے نہیں تھے. اب چاہے دیکھو بڑا لمبا چوڑا اونٹ لے لو، اسی طریقے سے بیل لے لو، ہاتھی کی سواری لے لو، گدا لے لو اور گھوڑا لے لو، اگر وہ بگڑ جائے تو بتاؤ کہ اس کو قابو میں کرنے والے ہو؟ ایک گھوڑے کی طاقت کیا ہم میں ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مسخر کر دیا ہے، لگام اس کے میں ہم نے ڈالی ہوئی ہے، کھینچتے ہیں تو رک جاتا ہے، چھوڑ دے تو چل پڑتا ہے. اسی طریقے سے گاڑی کا معاملہ ہے، اللہ رب العزت نے اسے ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے. تو ایک مسلمان کو جب گاڑی پر بیٹھے تو اللہ کے حمد و ثنا کرے. حدیث میں آتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھتے تھے تو پہلے مسکراتے تھے اور اس کے بعد پھر دعا پڑھتے تھے، اور دعا مطلب یہ سب سنت طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس گاڑی کو جو مسخر کر دیا ہمارے لیے. بس یہی ایک فرق ہے کہ ایک مسلمان کا جو قبلہ ہے وہ بالکل سیدھا ہو جاتا ہے، اور کافر کا جو ہے وہ چاہے کچھ بھی کھائے کچھ بھی پیئے، وہ نہ اس کو یہ پتہ کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اور کیا پی رہے ہیں کچھ پتہ نہیں. لیکن ایک مسلمان کو پتہ ہے کہ یہ ایسی ہمارے پاس نہیں آ گئی، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہونا چاہیے ہم. اس لیے فرمایا سبحان الذي سخر لنا، پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کر دیا ہمارے لیے اس سواری کو، ھذا وما كنا له مقرنين، حالانکہ ہم اس پر قابو پانے والے نہیں تھے. وانا الى ربنا لمنقلبون، اگر گاڑی ہی بگڑ جائے اس پر جو ہے وہ بریک فیل ہو جائے کچھ ہو جائے تو بتاؤ بھائی قابو میں آ سکتی ہے؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، آدمی ختم ہو جائے گا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ سب چیزیں ہمارے قابو میں کر رکھی ہیں. غلطی سے آدمی بجائے بریک پہ پاؤں مارنے کے ایکسیلیٹر پہ پاؤں دبا دے، حادثے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اسی غلطی سے ہو جاتے ہیں. دونوں میں کیا فرق ہے؟ ذرا ذرا سے قریب قریب ہیں اور ایک جیسی شکلیں ہوتی ہیں، لیکن آدمی بجائے بریک پہ پاؤں مارنے کے ایکسیلیٹر دبا دے تو سامنے اچانک جو پانچ فٹ پر یا تین فٹ کے قریب کوئی آدمی کھڑا ہوا تو اس پہ گاڑی تو چڑھی جائے گی نا ایک لمحے میں، تو جو ہونا ہے وہ تو ہو گزرے گا. تو اس لیے اللہ رب العزت کا جب گاڑی میں بیٹھے شکر کرے کہ اللہ اس سواری کو آپ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا، ورنہ ہمارے اندر کوئی کمال نہیں ہے، نہ ہم نے اس کو مسخر کیا. آپ دیکھ لیجئے اللہ رب العزت نے بڑے بڑے جانور کی سواریاں سب ہمارے لیے مسخر کی ہوئی کہ نہیں کی؟ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، نکیل ڈالی ہوئی ہوتی ہے، سو سو اونٹ کی، سو سو اونٹ ہوتے ہیں اور وہ ایک بچہ چھوٹا سا لیے چلا جا رہا ہوتا ہے، کس نے مسخر کیا؟ اگر اس اونٹ کو پتا چل جائے کہ بچہ ہے کیا، کچا چبا کے کھا جائے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل کو معاف کیا ہوا ہے، وہ قابو میں آیا ہوا اس نکیل سے، اور جناب ایک اونٹ کے پیچھے دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، سو سو اونٹ ہوتے ہیں اسی طریقے سے، اور وہ بچے کے پیچھے وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے ساربان، وہ لیے چلا جا رہا ہوتا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان میں اور جانوروں میں فرق یہ کہ اللہ نے انسان کو عقل اور سمجھ دی ہے اور جانور میں یہ سوج بوجھ نہیں. تو اسی لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ بھی اپنی آنکھوں کو بیل جیسی نہ بنا لو کہ دنیا کے اندر بس دیکھتے چلے جاؤ اور اس سے کوئی عبرت حاصل نہ کرو. بھائی آنکھیں تو بیل کی بھی ہیں، ہم سے زیادہ موٹی موٹی ہوتی ہیں، گائے کی، بھینس کی ہم سے بہت زیادہ موٹی موٹی آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن کیا صرف موٹی ہونا ہی خوبصورتی ہے؟ جب تک اس کے اندر بصیرت نہ ہو، بصارت ہی بصارت ہو، بصیرت نہ ہو تو کیا فائدہ؟ اس میں بصارت تو ہوتی ہے لیکن بصیرت نہیں ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو آنکھیں دی ہیں تو ہم بیل کسی آنکھیں نہ رکھیں، بلکہ جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں. کسی جگہ میں نے پڑھا کہ ایک شیر نے جو ہے وہ اپنے بچے کو نصیحت کی کہ دیکھو میاں، کسی انسان کو مت چھیڑ دینا اور انسان کے پاس قریب بھی مت جانا. اس نے کہا کہ کیوں؟ اس نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا انسان کیا چیز، انسان کے قریب مت جانا، اگر تم انسان کے قریب گئے ممکن ہے تمہیں گرفتار کر لے. تو بات یہ ہے کہ بچوں کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ جس چیز سے روکو اسی طرف جاتے ہیں. تو انسان کے بچوں میں تو یہ فطرت ہے ہی، لیکن بعض اس میں جانوروں کے بچوں میں بھی ہوتی ہے. اب اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ بھئی ہمارے ماں باپ نے منع کیا ہے، لیکن کیا وجہ، دیکھوں سے آخر انسان ہے کیا. ایک دن اپنے جو ہے وہ بھٹ سے نکلا، نکل کے تھوڑی دور گیا تو دیکھا کہ جو ہے وہ اونٹ اس نے دیکھا بڑا لمبا چوڑا جھومتا جھامتا چلا جا رہا ہے. تو اس نے سلام کیا ادب سے اور کہا کہ کیا حضرت انسان آپ ہی ہیں؟ اس نے کہا توبہ توبہ، کس کا نام لے دیا. تو وہ چھوٹا سا ایک بچہ ہوتا ہے تو سو سو اونٹ ایک نکیل سے پکڑ کے مجھے لیے چلا جاتا ہے، انسان کا نام میرے سامنے مت لو بھائی، تو بڑا ظالم ہے. بڑا حیران ہوا کہ میں تو شیر کا بچہ تو چھوٹے قد کا ہوتا ہے، یہ اتنا لمبا چوڑا اونٹ پورا جہاز ہے اور یہ جو ہے یہ ڈر رہا ہے انسان سے، تو آخر کیا ہوگا؟ اور شوق پڑا تو مزید جو ہے پھر وہ آگے چلا، دیکھا کہ ایک بیل چلا آ رہا ہے. اس سے پوچھا تو بھی آپ ہیں انسان؟ اس نے بھی کہا تو بس استغفر اللہ، کس کا نام لے دیا بھائی، وہ تو جو ہے وہ مجھے ہل جوتتا ہے، جو ہے مجھے چلاتا ہے اور میرے نشان پڑ جاتے ہیں، مجھے مارتا ہے چابک سے. اسی طریقے سے اور جانور ملتے رہے، ہاتھی ملا، دوسرا ملا، سبھی نے کہا کہ بھائی توبہ استغفر اللہ، انسان کا نام مت. آخر جاتے جاتے جنگل میں دیکھا کہ ایک بچہ چھوٹا سا، کوئی بچہ تھا بڑا ہی کا، وہ دیکھ رہا آرے سے وہ ایک درخت کو چیر رہا، بہت بڑا تنا تھا اس کو چیر رہا ہے. تو اس نے سوچا کہ یہ کیا ہے، جاؤ اس کے پاس جا کے کہنے لگا کہ تم نے کہیں انسان کو دیکھا ہے؟ یعنی اب تک تو یہ پوچھتا رہا تھا کہ تم انسان ہو، لیکن اس سے جا کے پوچھتا کہ تم نے انسان کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا میں انسانی تو ہوں. میں نے کہا اچھا ابھی بتاتا ہوں تجھے، انسان ہے تو میں نے تو بڑی تیری تعریف سنی تھی اور ایسا ہے ویسا ہے، ابھی ایک تھپڑ پڑے گا تو ختم ہو جائے گا میرے ایک تھپڑ. اور بلا شبہ اگر شیر کا بچے کا بھی ایک تھپڑ پڑ جائے تو آدمی اس کا سہارا نہیں رکھ سکتا. بلی کا بچہ ہی اگر پنجہ مار دے تو آدمی کی طبیعت صاف ہو جاتی ہے، تو شیر میں تو بہت ہی طاقت ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ اچھی بات ہے، ابھی میں تجھے پوچھتا ہوں. اب انسان کے بچے کو جو عقل دی اللہ نے اس سے اس نے کام لیا، اس نے کہا کہ اچھا آپ ہیں جنگل کے بادشاہ اور سنا ہے کہ آپ بہت طاقتور ہیں, آپ مجھے کھائیے شوق سے, لیکن میرا ایک کام کر دیں, آپ میں بہت طاقت ہے میں نے سنا. میں کہا کیا؟ تو جب وہ کاٹتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپر جو ہے وہ چھینی پھنسا دیتے ہیں تاکہ وہ کٹتی چلی جائے, تو آری تو نیچے ہوتی ہے اوپر چھینیاں ہوتی ہیں. تو اس نے کہا ذرا آپ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ہاتھ دے سکتے ہیں اپنا. میں نے کہا اس میں کیا مشکل کام ہے؟ اس نے جو ہے وہ شیر کے بچے نے اس میں ہاتھ دے دیا, اس نے وہ نکال دی چھینی. اب وہ تنا آپس میں مل گیا, بہت بڑا تنا تھا, اب وہ تھا بچہ. بہرحال وہ جب تنا مل گیا تو آپ چیچی کرنے لگا. اس نے کہا پتا چلا کہ انسان کیا ہوتا ہے. اس لیے تیرے ماں باپ نے تجھے منع کیا تھا, اب تو یہی پکڑا رہے بس, اور وہاں سے چھوڑ کے وہ چلا گیا. وہ بےچارے کے ساتھ جو معاملہ ہوا سو ہوا. بہرحال یہاں بتانا میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ساری چیزوں کو مسخر کر دیا ہے, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر گائے کو, بھینس کو, بیل کو, گدے کو, اونٹ کو, گھوڑوں کو اگر اپنی طاقت کا اندازہ ہو جائے کہ اللہ نے ہمیں کتنی طاقت دی ہے. ہم جو ہے وہ ایک گائے پکڑ کے لے آتے ہیں, لیکن اگر وہی گائے بدک جائے تو آپ نے دیکھا محلے کے لوگ بقرہ عید کے زمانے میں جب گائے چھوڑ جاتی ہے تو پورے جو ہے محلہ پیچھے پیچھے ہوتا ہے اور وہ بھاگتے دوڑتے چلی جاتی ہے. سامنے والا بھی دیکھتا ہے کہ گائے آ رہی ہے دم کھڑی کی بھی تو دائیں بائیں ہو جاتے ہیں کہیں ٹکر نہ مار. تو اللہ تعالیٰ نے اسے جو قوت اور طاقت دی ہے, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ساری بڑائیاں ہیں. فتبارک اللہ احسن الخالقین. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو جیت دی ہے وہ عقل و فہم کی وجہ سے ہے, اور اچھی عقل و فہم وہ ہے جو جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کو نہ پہچان سکیں تو ہماری عقل پھر بیکار ہے. بری عقل و بایت, بری عقل و دانش ببایت گریس, ایسی عقل و دانش پہ بھی رونا چاہیے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو نہ پہچان سکیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی پہچان کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سے راضی ہو جا, ہم سے وہ کام لے جس سے آپ خوش ہوتے ہوں, ایسے کاموں سے محفوظ فرمائیے جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں. اے اللہ ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب سے عافیت مانگا کرو. اے اللہ ہم آپ سے عافیت طلب کرتے ہیں, اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت عطا فرما دیجیے. ہر قسم کے شر سے, فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے. قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما دیجیے. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. یا اللہ جب تک زندہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیے. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہم میں جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیجیے. معین قریشی صاحب نے دعا کے لیے کہا ان کی آنکھوں کے لیے دعا کی جائے. دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو تندرست فرما دے. اور ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں, کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں, آنکھوں کی کمزوریاں ہیں تو وہ بھی دور فرما دے. اے اللہ کانوں میں کمزوریاں ہیں تو وہ بھی دور فرما دے. دل کمزور ہے تو وہ بھی مضبوط فرما دیجیے. اعضاء و جوارح کمزور ہیں تو اے اللہ وہ بھی مضبوط فرما دیجیے. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرمائیے, اپنے نام کی محبت عطا فرمائیے, اپنی ذات کی محبت عطا فرمائیے, اپنے نام کی چاشنی عطا فرما دیجیے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے. اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو خاتمہ ہم سب کا ایمان پر فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.